کچھ نہ کچھ پنجاب اور اشکار ہونا شروع ہو گیا کہ یہ نقطہ کہ اللہ ایک ہے اور ظاہر ہے کہ اس کا ترجمہ جیسے میں آپ سے کہا تھا کہ اللہ کو واحد یہ اللہ کو واحد کا مطلب اور ترجمہ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ ایک ہے اور کل ہم نے اس کی وضاحت آپ کی خدمت پیش کی کہ منطقی اور استقبالی طریقے سے کہ اللہ کو واحد کا مطلب کیا ہے کہ کیوں کہ خدا کمال مطلب ہے کیوں کہ خدا عین حق ہے اس وجہ سے ہر چیز کے بارے میں ہر وہ اس کی جو عین کمال ہو جو کمال مطلب ہو حق مطلب ہو وہ نامحدود اور نامتناہی ہوتی ہے کیونکہ جہاں سے بھی کسی شے کی حدبندی ہو جائے وہاں سے اس کے اندر اہم اور نفس کی بات ہے تو اللہ واحد کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ خدا اپنے کمال میں لامتناہی اور لامحدود ہے اس لیے جو ہستی لامحدود ہو وہ دو نہیں ہو سکتی جو ہستی لامحدود ہو لامتناہی ہو وہ دو نہیں ہو سکتی یہ مطلب ہے اللہ کو واحد یہ اللہ کو واحد اس کی ایسی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں کہ جیسے ہم ایک جملہ یہ استعمال کرتے ہیں کہ یہ فلاں صاحب پورے ملک میں اپنی نوعیت کے واحد سرجن ہیں اب یہاں پر واحد کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بعد کوئی اور بھی آپ یہاں پر جب لفظ واحد استعمال کر رہے ہیں پورے ملک میں اپنی مہارت کے واحد سرجن اس کا مطلب ہے کہ بس یہی ہیں اور ان کے علاوہ اور کوئی نہیں یعنی جس منزلت کمال پر اور کوئی دوسرا فائدہ نہیں تو یہاں ہم اپنی زبان میں بھی لفظ واحد استعمال کرتے ہیں کہ جہاں ہمیں کمال اور کمال یعنی کہ ایکسیپشنل کوالٹی کو ظاہر کرنا ہوتا ہے تو وہاں بھی ہم اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں یہ بات درست ہے اس طریقے سے ہم لفظ واحد یہاں پر واحد کا مطلب ایک نہیں ہے یعنی میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ یہ ایک سرجن ایسے ہیں اور ان کے بعد پھر دوسرے ہیں پھر تیسرے ہیں وہ چوتھے ہیں بلکہ یہاں پر جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ واحد ہیں اپنے شعبے میں اس کا مطلب ہے بس یہی ایک ہے اور کوئی دوسرا نہیں اس جگہ تو الہ واحد کی یہ پہلی جو کڑی ہے پہلا کنسرٹ ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں واضح ہو گیا ہوگا یہاں تک مجھے بتائیے کہ واضح میں آئیے میں تعمیر کو یہ تصور ہوں کہ آپ الہ کو واحد کیوں کہتے ہیں تنہا یا منفرد یا فرد کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ اس کے بالمقابل یا اس کا شریک کوئی دوسرا نہیں پایا جا سکتا ہو ہی نہیں سکتا کیوں نہیں ہو سکتا لیکن جیسے ہم بحث میں آج ہم انشاءاللہ شیر کے حوالے سے بھی بات کریں گے تو ہم جیسے اپنی بحث میں اپنی گفتگو میں فرض کر لیتے ہیں کہ خدا کا شریک لیکن جو حقیقی موحد ہے وہ یہ کہتا ہے کہ خدا کا شریک فرض ہی نہیں کیا جا سکتا میں نے شریک فرض کرنا ممکن نہیں اس لیے کہ اگر شریک فرض کیا تو اس کا نتیجہ کیا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں یعنی آپ یوں کہہ رہے ہیں اصل میں یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ شریک کے لیے بھی کچھ جگہ خالی کی جائے میں نے موحد یہ کہتا ہے کہ ساری کی ساری جگہ زمان و مکان خدا کا ہے میرا جملہ سمجھ میں آیا کیونکہ وہ کمال مطلق ہے اس لیے ہر زمان اور ہر جگہ اسے گھسکی ہے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑی سی جگہ اس کے لیے مل جائے گی اور یہ ممکن نہیں یعنی کہ جو لامحدود ہے اس کی موجودگی میں کسی اور کے لیے کوئی جگہ نکلتی ہوں. اس وجہ سے قرآن کریم نے کہا کہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے. شرک کائنات کی اور زندگی کی بنیادوں کو منہدم کرنے والی بات ہے. یعنی جس نے کہا کہ اللہ کا شریک ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے خدا کو محدود کر دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے خدا کو مخلوقات کے درجے میں لگایا. یا مقام نبی کریم علیہ السلام کے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے خدا کو عددی گنتی میں لگایا کہ ایک کے بعد دو کا تصور کر دیا. یہ سارے شرک کے نتائج و مسرات. مہاراج ہم اس پر اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. شرک کے حوالے سے اگر آپ کو کچھ ایک دونوں میں اپنا فہم شرک کا بیان کرنا چاہیں تو شاید اس میں آپ کو آگے بڑھانے میں مدد ہوں. کیونکہ یہ ایک مسئلہ ایسا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے اس ماحول میں کافی زیادہ شرک کے حوالے سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. کوئی بات کہنا چاہیں گے تاریخ اگر میں پوچھنا چاہوں کہ شرک کی کیا ہے آپ کی وجہ.
اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہے
شرک پھر کے بعد ولا یو شرک یا عبادت اور کہا گیا. اچھا یہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے سے کیا مطلب ہوتا ہے؟
اس کے علاوہ
یعنی کہ ہم اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نماز پڑھیں, اس کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کریں,
نفع نقصان نفع نقصان کا مالک کسی اور کو سمجھیں,
لیکن وہ شرک کی عبادت نہیں ہے. وہ پھر شرک کی دوسری قسم ہے. یہ دیکھیے وہ شرک در ربوبیت ہے کہ اگر انسان اس بات کا معتقد ہو کہ میری تربیت یا انسانوں کی تربیت میں خدا کے علاوہ کچھ اور بھی مستقل انوالو, یعنی خدا کی طرف سے انوالو ہوئے گا چیز, لیکن مستقل حیثیت کوئی رکھتا ہے تو وہ بھی وہ شرک در ربوبیت تکمیلی. اس کو یہ کہا تو یعنی اس سے آپ اندازہ کر رہے ہوں گے کہ شرک یعنی خدا کے ساتھ کسی اور کو اس کے برابر یا اس کا ہمتا فرض کرنا یا اس کے جیسا رتبہ اور میرا اس کو
جیسا حکم کا قائم ہے خدا کے علاوہ اس کا حق میں
حاکمیت نہیں ہے مگر صرف کرنا ہے.
اس کے میں اس کا شریف بنا رہا ہوں کسی
جی. لیکن یہاں میں صرف تھوڑی سی باتیں آتا ہوں کہ اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ کہ اس سے ذہنوں کے اندر جو بات ہے وہ سامنے لانے میں بھی مدد ملتی, اور دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں جیسے مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ آپ نے فلاں چیز جو خدا کی صفت ہے وہ دوسرے میں فرض کر دی تو مشرک ہو گئے. ٹھیک ہے, آپ نے اہل بیت سے کچھ طلب کر لیا تو مشرک ہو گئے, یا کسی ولی کے پاس سے لے گئے تو مشرک ہو گئے. تو ہمارے ذہن میں یہ ایک طرف قرآن کریم ہم سے کہہ رہا ہے کہ شرک ظلم عظیم ہے, شرک کے علاوہ کوئی دوسرا گناہ نہیں بخشا جائے, یعنی شرک نہیں بخشا جائے گا باقی سارے گناہ قابل بخشے. شرک مکمل تباہی و بربادی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں ایسی کون سی چیز ہے کہ اس کو بہت سارے لوگوں نے اور خاص طور سے جیسا آپ کو پتا ہے کہ وہاں بھی جو فکر ہے اس نے اس چیز کو بہت زیادہ کھڑا دیا اور شرک کے مسئلے کو اتنا زیادہ کھڑا کیا ہے کہ انہوں نے تقریباً کسی بھی ہر نبی امام ولی سب کی اہمیت کو تقریباً ختم کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ وہ باقی جو ہیں وہ ہم جیسے ہی انسان ہیں, بس یہ کہ جو ایک مقدس انسان ہوتا ہے پر ایسی بات ہے باقی ان پہ بیٹھا ہوتا ہے. یعنی ان سے توسل کرنا, ان کی طرف رجوع کرنا, ان سے قربت کرنا, یا جیسے ہم جو ہیں ایسے تشریف اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم خدا کی طرف سفر کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ اہل بیت کے حق میں اپنا ہاتھ رکھیں. یعنی بالکل ہمارا اس بات پر عقیدہ ایمان اور دلیل سے ہمارے لیے بات ثابت ہے کہ ہمارے لیے ایک عام انسان کے لیے کہ جس کو خدا نے وحی یا دوسرے چیزوں کے ذریعے سے اپنے ان سے قریب نہ کیا ہو اس کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ از خود اس راہ کو ان کے دامن اور ان کے ہاتھ میں تھام کرا جائے. اب یہ ان کی نظر مشن, تو اس قسم کے جو نظریات ہیں باتیں ہیں جو ہمارے ذہن میں گجلک پن پیدا کرتے ہیں وہ ہم چاہتے ہیں کہ کیئر کریں. کہ یہ بات میں واضح کر دوں کہ ہماری گفتگو میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ زیادہ تر اساسی اور عملی نوکری کی ہو, بہت زیادہ اکیڈمک نہ ہو, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم ہمارا کوئی ریسرچ گروپ نہیں ہے, ہمارا وہ کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے علم کلام والا کہ ہم کلامی ویسے کریں گے وہاں پر خدا کے اس بات. لیکن ہماری زندگی میں توحید کا جو اثر اور برتاؤ ہونا چاہیے وہ ہم اچھے طریقے سے سمجھیں, لیکن ہماری کوشش ہے کہ جس انداز سے ہم بات کریں. دوبارہ اس میں دیکھیے اتنا اسپیسیفک ہوگی تو شاید ہم کسی چیز پہ بحث نہ کر سکیں, لیکن بنیادی طور پر گفتگو یہ ہے کہ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ خدا نے کچھ ہستیوں کو اپنی بارگاہ تک رسائی کا سبب اور وسیلہ کرا دیا, اور ان ہستیوں کو قرآن کی زبان میں حمد اللہ کہا گیا, اور قرآن کی زبان میں انہیں کیا کہا گیا, حمد اللہ. تو جس طریقے سے کل آپ کو یاد ہو, اگر مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں نے جو تھوڑا سا میں نے تمثیل آپ کے سامنے بنا کے پیش کی تھی, آپ لوگوں نے اس پر کہہ سکتا غور کیا, لیکن میں نے ایک چیز آپ کے سامنے اس طریقے سے پیش کی تھی کہ جو بلانے والا ہے وہ کسی اوپر کے مقام پر ہے اور ہم نیچے کسی گھاٹی یا کسی کنویں میں پڑھ سکتے ہیں. تو یہ جو طریقہ ہوتا ہے نا بلندی کا اوپر کی طرف جانے کا, وہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی اوپر والی چیز سے زندگی کا بہت اوسط نہیں ہوتا, اوپر والی چیز کبھی بھی نیچے نہیں آتی, اوپر والی چیز کبھی بھی نیچے نہیں آتی, نیچے والے کو اوپر جانا پڑتا. یعنی اور اس کی مدد کے لیے اوپر والا ایک تجلی کو بھیجتا ہے بطور تنسیل بطور مثال. انہیں یہ پھر تھوڑی سی گفتگو ذرا مشکل اکیڈمک ہو جاتی ہے, لیکن اس کی مثال خود قرآن کریم میں وہ ہے کہ جب جناب مریم سلام اللہ علیہا کے لیے کہ ارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا, ارسلنا الیہا ہم نے بھیجا اس کی طرف یعنی مریم کی طرف پکی روح کو, لیکن روح نہیں آ گئی, فتمثل اس کی تمثیل نظر آئی اس کو بشرا سویا ایک درست بشر کی حالت چھوڑا. یہاں سے بحث بھارت بہت ڈیپ ڈیپتھ میں جاتی ہے, لیکن اس بات کو سمجھیں کہ ہمیشہ اوپر والا اس بات کے وسائل فراہم کرتا ہے کہ نیچے والا اوپر آتا ہے, وہ خود نہیں آتا نیچے, کبھی بھی ایسا نہیں. تو یہ جو یعنی کہ جو ہم اس قسم کی بات کر رہے ہیں کہ تمام معصومین علیہ السلام خدا کی وہ رسی ہیں, وہ حقدار ہیں, وہ وسیلہ ہیں کہ جس کے بغیر ہم نیچے والے اوپر نہیں جا سکتے, اور یہ حبل اللہ یعنی خود خدا کی تعلیمی بھی رسی ہے. یعنی اہل بیت کے یہ مقام خدا نے دیا, خود وہ نہیں دیا. اگر اہل بیت اور پیغمبر اکرم کا یہ درجہ ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے تو یہ خود خدا نے رکھا. جس طریقے سے خدا نے میری زندگی کے لیے آم اور دانا اور غذا اور پانی اور یہ وسائل, ہم خدا سے یہ بات کیوں نہیں کہتے کہ ان کے بغیر میں کیوں زندہ رہا, یعنی کیا ضروری ہے کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے غذا کی بھی ضرورت پڑے, پانی کی بھی ضرورت پڑے, ہوا جیسی چیز بھی ضروری ہو کہ جس کے اگر ایک لگنے کے لیے ختم ہو جائے تو انسان بھی ختم ہو جائے. پورا جو نظام ہے یہ وسائل کا نظام ہے, کون سا افیکٹ کا سسٹم, اور ان وسائل کے نظام میں جو بدترین وسیلہ ہے حق تک پہنچنے کا وہ انبیاء ہیں, آئمہ ہیں اور اولیاء ہیں. تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ توحید کے بنیادی طور پر تین حصے ہیں, ایک توحید ذات ہے, ایک توحید صفات ہے, اور ایک توحید افعال ہے. توحید کو پہلے تفصیل سے بیان کرنے سے پہلے شرک کا تذکرہ کرنا اس لیے ضروری سمجھا گیا کہ علماء ایک چیز یہ بیان کرتے ہیں کہ توحید حقیقت شرک سے پاکیزگی کا نام ہے. التوحید و اسفاط الاباحات، یہ قرآن کی زبان میں یہ جملہ اکثر آتا ہے کہ توحید کیا ہے کہ اضافے، یعنی کہ جو کچھ حقیقت الہیہ میں انسان کی جہالت اور وہم کی وجہ سے جو چیز اضافی شامل ہو گئی ہے اس کو ایک ایک کر کے ختم کرتے جاؤ تو ان کو توحید کرتا ہوں گا. تو وہ گڑبڑ یا وہ خرابی جو توحید میں سب سے پہلے واقع ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ شرک. یعنی انسان اپنی زندگی میں اس عالم مادیت میں، عالم طبیعت میں جس میں وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کو دیکھتا ہے اور ان کے اثرات کا مشاہدہ کرتا ہے، اور وہ ان کے اثرات سے مغلوب ہو کر انہیں بھی خدا جیسا مؤثر سمجھنا شروع کر دیتا ہے. شرک کی اصل بنیادی خرابی کیا ہے؟ شرک کے پیدا ہونے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ کہ انسان اپنی زندگی میں مختلف چیزوں کے اثر کا، ان کی افیکٹونیس کا فائدہ ہے. حقیقت شرک اور توحید ہم سے یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، کہ عالم وجود میں سوائے خدا کے کوئی مؤثر نہیں ہے، یعنی اثر پیدا کرنے والا سوائے خدا کے کوئی نہیں. لیکن ہم جن اثرات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مال ہمارے پاس ہوتا ہے تو ہمارے بہت سارے مسائل بھی ہیں. جو ایک کسی طاقت اور قوت کی جگہ پر بیٹھا ہوتا ہے تو اس کا یہ اس کی زندگی کو آسان بنا دیتا ہے، اس پر کوئی حد نہیں ڈالتا. لیکن ایک انسان جس کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہوتا، ہر ایک اس کو پکڑ کے مصیبت میں پیدا کرتا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں انسان کے ایمان میں کیا شامل کرا دیتی ہیں؟ ان سب چیزوں کے اثرات. اور حقیقت توحید کس چیز کا نام ہے؟ کہ اثر اور مؤثر سوائے اللہ کے اور کسی چیز کا نہیں ہے. اس وجہ سے شرک ایک بہت زیادہ مشکل مرحلہ بن جاتا ہے تمام انسانوں کے لیے. یہ باتیں واضح ہوگی. شرک کی تعریف کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے کہ شرک، یہ استاد جعفر سبحانی کے حوالے سے اس کا رہا کہ انہوں نے بیان کیا کہ شرک حقیقتا تین چیزوں کا، تین مراحل ہوتے ہیں، تین ہیں اس کی قسمیں. پہلی قسم یہ ہے کہ انسان غیر خدا کو خدا سمجھنا شروع کرتے ہیں، غیر خدا کو خدا سمجھنا شروع کرتے ہیں. یا جو جملہ میں نے آپ سے دو دن پہلے کہا تھا کہ شخصیت کو حقیقت سمجھنا شروع کرتے ہیں. شخصیت اور حقیقت کا فرق کیا ہے؟ کہ حقیقت وہ چیز ہے کہ جو از خود ہوتی ہے، اور شخصیت وہ کچھ ہے کہ جسے آپ مختلف صفات کے ذریعے سے معین اور مشخص کرتے ہیں. خدا میں اور باقی مخلوقات میں فرق ہے کہ خدا عین حقیقت ہے جس کی شخصیت کو معین نہیں کیا جا سکتا. اس جملے کو بہت ضروری ہے. خدا عین حقیقت ہے جسے مشخص نہیں کیا جا سکتا، اور باقی تمام مخلوقات ایک حقیقت رکھتی ہیں اور ایک شخصیت رکھتی ہیں. حقیقت خدا کی طرف سے ہوتی ہے، ملی بھی ہوتی ہے، اور اس کی بنیاد پر ایک شخصیت حامل ہوتی ہے. تو انسان غیر خدا کو خدا سمجھنا شروع کر دے، یہ پہلا شرط. یعنی کہ جس کی ایک مثال کیا ہے کہ بت پرستی جو بڑی زبان ہے. دوسری چیز یہ بہت اہم ہے، یہ اس مسئلے میں ہم نے مکیا ہے شرط کا جو دوسرا پہلے، وہ یہ کہ انسان کسی بھی مخلوق کو اپنے کاموں کی انجام دہی میں مستقل اور خود مختار مانا چاہیے. یہ باریک نقطہ ہے، اس میں ہم مبتلا ہے کہ آپ یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس میں میں خود مختار ہوں، اس کا اختیار میں اپنے پاس رکھتا ہوں. یا جس طریقے سے کہ ہم بعض اوقات اس چیز کا ہمارے ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہے کہ اہل بیت جو کچھ کر رہے ہیں اس میں وہ مستقل اور خود مختار ہیں. ولایت اہل بیت ولایت خدا کے ان پیرلل یہ برابر نہیں ہے، بلکہ ولایت اہل بیت ولایت خدا کے طول میں، طول ان سیریز ہے. میرے ولایت خدا ہے تو ولایت اہل بیت. ایسا نہیں ہے کہ ایک ولایت خدا کی ہے اور اس کے برابر دوسری ولایت اہل بیت کی ہے، ایسا نہیں. اگر ایسا ہوگا تو ایک اختیار خدا کے ہاتھ میں ہوگا، دوسرا اختیار ان کے ہاتھ میں.
اللہ تعالیٰ نے اپنی
بہن
کو
ڈیلیگیٹ کیا ہے. نہیں، ڈیلیگیشن بالکل نہیں ہے. برابر رہتے ہیں
اور
سیریز میں جو چیزیں ہیں، جیسے میں نے کہا کہ ان دونوں کی الگ الگ سیپریٹ آئیڈینٹی ہے، اسی کو تو شرک کہتے ہیں. اسی کو تو شرک کہتے ہیں کہ جب دو چیزیں ان پیرلل ہیں، یعنی ایک حکومت ادھر ہے ایک حکومت ادھر ہے، آپ کہتے ہیں دو صوبوں میں دو حکومت ہیں، تو دونوں حکومتیں اپنے اپنے معاملات کے لیے تو ہوتا ہی، لیکن صوبائی حکومت وفاقی حکومت کے پیرلل نہیں ہے، ان سیریز ہے. کہ صوبائی حکومت وفاق کی وجہ سے، وفاق نہیں ہوگا تو صوبے میں نہیں ہوگا. یعنی اگر ولایت خدا نہیں ہوگی تو کوئی ولایت نہیں ہوگی. ڈیلیگیشن اس کو عربی میں کہیں گے تفویض. یعنی ڈیلیگیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو ایک چیز دے دی اور اس کے بعد آپ اس کو خود مختار ہو گئے، اس کے استعمال میں آپ خود مختار ہو گئے. لیکن اس کائنات کا اور اس زندگی کا نظام ایسا ہے کہ ہر موجود، چاہے وہ کسی بھی درجے پر ہو، اپنے تمام امور کے لیے کلن خدا کا مختار ہے. یعنی چاہے وہ اعلیٰ درجے کی مخلوق ہو، وہ بھی اپنی زندگی میں ہر ہر لمحہ خدا کے فیض کا محتاج ہے کہ وہ خدا ہے. اور چاہے اسفل و سافلین میں کوئی مخلوق ہو، وہ بھی اپنی زندگی کے ہر ہر لمحے میں خدا کی نظر کرم کا محتاج ہے کہ وہ ملے گی تو خدا ہے. اس لیے تفویض کسی کے پاس نہیں ہے. آپ یوں کہیے کہ ہاں، خدا نے ان کو اپنے فیض اور اپنی رحمت کے جاری کرنے کا سبب اور وسیلہ بنا. یعنی اس کے لیے جو جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ پروردگار مبدأ فیض ہے، یعنی سورس آف آل ریسورسز ہیں، اور اہل بیت یا انبیاء مجرئی فیض ہیں. یعنی ان کے ذریعے سے خدا کا فیض جاری ہوتا ہے، ان کے ذریعے سے خدا کا فیض جاری ہوتا ہے.
اس کا مطلب تھوڑا سا اس طرح ان کے ذریعے فیض جاری ہوتا ہے.
یعنی اب آپ دیکھیں کہ جیسے وہی ابھی کاز اور افیکٹ اور سارے وسائل کی بات کر رہے تھے، کہ اگر ہمیں علم حاصل کرنا ہوتا ہے تو ہمیں ایک استاد یا عالم کی صحبت میں جا کے بیٹھنا پڑتا ہے، اس سے قصبے پیدا سے پڑھنا. تو یعنی استاد یا عالم کیا ہے؟ مجرئی یہ فیض ہے جس کے ذریعے سے فیض علم جاری ہوتا ہے، لیکن اصل علم کا مالک وہ نہیں ہے. اس کے پاس جو عالم ہے یا علامہ ہے، میں نے کہا ہی بلند درجے کا عالم ہے، اس کے وہ علم کا مالک نہیں ہے، بلکہ اسے بھی علم کسی نے عطا کیا ہے. اسے بھی علم
اس کے ڈائریکٹ نہ ہونے کی کیا یہ ریزن ہے کہ ضرورت نہیں ہے؟
اس کے ڈائریکٹ نہ ہونے کے ریزن میں یہ رفیل میں نے بیان کیا کہ زیادہ تر انسانوں نے اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ پہ تیار کر لیا ہے کہ ان پر نور الہی ان پر پہنچتا نہیں، انہوں نے اپنے اور خدا کے درمیان حجابات ہونے کر دیا. میں آپ کو یہاں پر ایک چھوٹی سی واقعہ سناؤں کہ حضرت علی علیہ السلام ایک دفعہ اپنے ایام خلافت میں بازار سے گزر رہے تھے. ایک شخص کو سنا کہ وہ کہتا ہے اس کی قسم جس نے سات آسمانوں کو اپنے لیے حجاب کرا دیا ہے، ہمارا ہوتے اس سے پوچھا کیا کہا؟ اس نے جملہ دہرایا، آپ نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ مارا اور کہا کہ خدا نے اپنے لیے کوئی حجاب کرا دیا. بائیں ہوں دشپت، خدا نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان کوئی حجاب کرا نہیں دیا. اگر اس کے اور بندوں کے درمیان کوئی حجاب ہے تو وہ بندہ ہوگا. اگر اللہ اور بندے کے درمیان کوئی حجاب یا پردہ ہے تو وہ بندہ ہوتا ہے. خدا اور بندے کے درمیان کوئی حجاب نہیں، ٹھیک ہے؟
جو اولیاء خدا کو ہیں جو حجابات توڑ بھی رہتے ہیں وہ بغیر معصومین کے بغیر روایتی رابطہ کو اس طرح سے کنٹرول اسی طرح
اس کا ریزن بار بار میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں طبیعت کیوں ہے اس کا ریزن بلکہ اگر آپ لوگ اس جگہ پر تھوڑا سا اٹک رہے ہیں تو میں پھر وہ بات دوہرا دوں سورہ یونس کی آیت نمبر 22-23 ہم نے پڑھی تھی سورہ یونس اور سورہ وہاں پر ہم نے قرآن کریم کی آیتوں میں دیکھا تھا کہ انسان کشتی میں سوار ہوتے ہیں شروع میں موسم بڑا خوشگوار ہوتا ہے وہ خوشی خوشی کشتی میں بیٹھے ہوتے ہیں سفر کا آغاز کرتے ہیں جب کھلے سمندر میں پہنچتے ہیں تو ہوا تند ہو جاتی ہے پانی کی بڑی بڑی موجیں اٹھ کے ان پر آنی شروع ہو جاتی ہیں اور اس وقت ان پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جن چیزوں پر بھروسہ کر کے ہم اپنے سفر کے لیے نکلے تھے اور وہی چیزیں میرے زندگی کو ختم کرنے میں رہتی ہیں ان کے سامنے جتنے بھی عالم طبیعت کے وسائل ہیں سب نابود ہو جاتے ہیں اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے دعو اللہ مخلصین لہ الدین اس جملے پر آپ پڑھتے ہیں کہ وہ خدا سے دعا کرتے ہیں حالت اخلاص میں یا اتنی دیر میں کسی پیغمبر نے بھی ان کو تبلیغ کی ہے یا کسی امام کی نصیحت سن کے آئے اس دوران میں کیا ہو گیا صرف یہ چیز ہے کہ یہ جو طبیعت کے پردے پڑے ہوئے ہیں آپ ہٹا لیے اسی میں ختم ہو جائے
گی شیر تو آپ نے بتایا
یہ جو طبیعت کے پردے پڑے ہوئے ہیں انسان پر جسمان اس وجہ سے وہ چیز ہو جائے گی اور میں نے یہ بات کچھ آپ کے اندر محسوس کی تھی کہ پروردگار اس قسم کے انتظامات زندگی میں کرتا ہے کہ جب طبعی چیزیں جن سے انسان کی دلچسپی ہوتی ہے اس کے لیے مقبوض اور منحوس بن جاتی ہے کہ یہ جسم اسے بہت برا لگنے لگتا ہے بیماری میں اور دکھی میں ان چیزوں میں تو انسان خود اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ نہیں حقیقت اس کے علاوہ کی ضرورت ہے عجیب آئے کل ٹکڑا ہے دعو اللہ مخلصین لہ الدین جو مخلص ہو گئے خالص ہو گئے خدا کے لیے اتنی سی دیر کیا ہوا اتنی سی دیر صرف جو جسمانیاں
تھوڑا تھوڑا سر آگے
سورج یونس کی آیت نمبر 22-23 اور یہی مضمون جو ہے وہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 65 میں بھی طبیعت میں سب سے بنیادی چیز جسم یہ جو ہمارا جسم اور اس سے مجموعہ تقاضے ہیں یہ انسان کے لیے سب سے بڑا لے جاؤ یہ انسان اپنی زندگی میں جیسے میرا نفس جب اپنی آنکھ کھولتا ہے تو اپنے آپ کو جسم کر رہا پاتا ہے جس میں مادی ہوتا نہیں کر رہا پاتا اور وہ کسی کی اصالت کا قائل ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ بھی ہوں وہ جسم اور میری جتنی بھی فلاح اور صلاح ہے وہ سب کی سب اس جسم سے ہی واپس کرتا ہے یہ غلط فہمی اس کو حقیقت دیکھنے سے روک لیتی ہے جب تک انسان اس غلطی سے باہر نہیں آئے گا کہ میں جسم نہیں ہوں میری اصل جسم نہیں ہے اس وقت تک اسے توحید یا خدا نظر نہیں آتا انہیں آیتوں میں پروردگار یہ فرماتا ہے کہ جب ہم ان کو نجات دے کر خشکی پر اتار دیتے ہیں وہاں تو مخلص ہو گئے تھے خالص ہو گئے تھے لیکن جب ہم ان کو نجات دے کر خشکی پر اتار دیتے ہیں یہاں ہوں جو شرک ہوں مشرق ہوں یہ کون سا شرک ہے یہ کون سا شرک ہے یہ وہ شرک ہے کہ انسان جب کشتی میں پھنس گیا تھا تو سوائے خدا کے کسی کے اثر کا قابل نہیں تھا اور جب واپس آیا ہے تو دوبارہ دوسروں کے مؤثر ہونے کا قابل ہے یہ وہ والا شرک کہ انسان پر وہ پتہ دوبارہ سے آ گیا آپ ایک چیز پر غور فرمائیے کہ اللہ نے جب اپنے انبیاء کو محفوظ کروایا, ان کو کوئی مال نہیں دیا, ان کو ملک نہیں دیا, ان کو سلطنت نہیں دی, ان کو فوج نہیں دی, کچھ نہیں دیا, یعنی ہر نبی اپنی قوم کے سامنے تنہے تنہے کھڑا رہا ہوتا ہے. ایسا تھا یا نہیں؟ یعنی اس میں استثنا ہے کوئی؟ کوئی نہیں. حضرت نوح سے لے کر جتنے بھی بڑے بڑے انبیاء کا ذکر کیا ہے قرآن میں, قرآن کریم میں, سب بیچارے اکیلے ہوتے ہیں. جب انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز کیا کوئی نہیں ہوتا تھا ان کے حمایت, نہ ان کے پاس مال تھا, نہ اسباب تھا, نہ لڑنے کے لیے فوج تھی, کچھ بھی نہیں تھا. کیوں؟ تاکہ لوگوں کے دماغ سے یہ بات نکل جائے کہ خدا کی دعوت جو ہے وہ مادی اسباب اور وسائل کو منحصر ہوتی ہے, تاکہ لوگ اس بات کو سمجھنے لگیں کہ خدائی اور الہی چیزیں اور زندگی صرف اور صرف خدا میں منحصر ہوتی ہے اور ان کا انحصار کسی بھی دوسری چیز پر نہیں ہوتا. ایک یتیم بچہ, یتیم بچہ جس کے باپ نہیں, ماں نہیں, سرکار صرف چچا اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں, مان لو اس باپ کے تنہے تنہا ان مستقبرین سردار جنہوں کا غور کریں, ابو جہل, ابو لہب, اتبا, شہبہ, ولی, جو اس معاشرے کے بڑے بڑے سردار, سارے مادی وسائل تنہے تنہا ان کے مقابلے میں یتیم, کسی بھی شروع میں تو وہ خاتے میں بھی نہیں لاتے تھے, کیونکہ ایسے ہی بولتے ہیں. بعد میں ان کو جا کے سمجھنا آنا شروع ہوا کہ جب حالات منقلب ہونا شروع ہوئے اس وقت ان کو باتیں سمجھ میں آنا شروع ہوئی. خدا کیسا ویسے ہی لگتا ہے. حضرت موسیٰ قرآن میں نا کہ اگر فرعون کہہ رہا ہے کہ یہ کون انہیں لباس پہن کے آسا ہاتھ میں لے کے میرے سامنے کر دوں گا, کہاں فرعون, کہاں اس سے جاؤ آشا, اور کہاں یہ دو شخص, وہ بھی غلام قوم سے تعلق رکھتے ہیں انتہائی سارا. تو خدا نے کسی بھی مقام پر کسی بھی نبی کو مادی اسباب و وسائل کے ساتھ محسوس نہیں کیا, بلکہ ان سب کے بغیر بھیجا تاکہ بندوں کو اس بات کا یقین حاصل ہو جائے, ان کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے کہ حقیقی کامیابی, اصلی زندگی صرف اور صرف الہی مدد اور تائید کی بنیاد ہوتا ہے. سنو, اور ان سب کو, ان اسباب, وسائل, قوت, قدرت کو خدا نے ان کے آگے ان کے ایمان اور ان کے عزم کے آگے جھکایا ہر مقام. تو یہ چیز, یعنی کہ شرک کا سب سے پہلا عنصر کیا ہے کہ انسان غیر خدا کو خدا سمجھے, دوسرا یہ کہ کسی موجود کو اپنے امور میں مستقل اور خود مختار مانے. مستقل اور خود مختار کوئی نہیں, یعنی اگر اہل بیت کی تائید بھی ہمیں حاصل ہوتی ہے تو بالکل ذمہ دار من والذی یشفع عنده الا باذنہ. شفاعت, شفیع کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کا مددگار ہو, جو آپ کے برابر کھڑا ہو جائے, جو آپ کی ہیلپ کرے, جو آپ کی وکالت کرے. لیکن یہ شفاعت بھی بغیر اذن خدا کے کسی کی نہیں ہو سکتی. تو کوئی بھی موجود اپنے کاموں میں, اپنی زندگی میں خود مختار اور مستقل نہیں. تمام کی تمام کائنات, تمام کا تمام وجود اس ایک ہستی مطلق کی طرف فقیر ہے, اس کی محتاج ہے, اور اسی سے اپنے لیے سر سے پیش کرتی ہے. تیسرا مقام کہ خدا کے قرب کی خاطر کسی اور کی پرستش کرے, وسیلہ نہیں پرستش. جو قرآن کریم نے بارہا مقامات پر, کئی مقامات پر اس چیز کو نقل کیا ہے کہ ہم ان بتوں کی اس لیے پرستش کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں خدا کا قرب دے دیں. خدا کے قرب کے لیے کسی کی پرستش جائز نہیں, کسی کی بندگی جائز نہیں. یہ بندگی صرف اور صرف الہ واحد ہوتی ہے. ان کے لیے کیا ہے؟ اہل بیت کے لیے کیا ہے؟ کیا کریں گے آپ کہ وہ ہمیں خدا سے قریب کر دیں؟ ان کی اتباع کریں گے, ان کی اتباع کریں گے, ان کی اطاعت کریں گے تاکہ وہ ہمیں خدا سے قریب کر دیں. یہ جملہ خود حضرت نوح علیہ السلام کا سورہ نوح میں تیسری آیت میں آئے کہ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، اے میری قوم میں تمہارے لیے کھلا ڈر سنانے والا ہوں، انعبد اللہ میرا پیغام تمہارے لیے کیا ہے کہ بندگی اللہ کی کرو، واتقوہ ہو اس کا تقوی اختیار کرو، واطیعونی اور میری اطاعت، تو جسے آپ خدا کے تقرب کا وسیلہ سمجھیں گے اس کے لیے کیا کہیں گے؟ اطاعت اور اتباع. بات واضح ہوئی؟ یہ آیت تین دو اور تین سورہ نور، اللہ کی بندگی اور خدا کے نمائندے کی اطاعت، تب انسان خدا تک پہنچ سکتا. بات واضح کہ یہی کہ جو نمائندہ ہے خدا ہے خالی اس کی تعریف کرے گا، خالی تعریفیں رکھنے سے کام نہیں چلے گا، اطاعت اور اتباع لازم، بندگی خدا کی اطاعت حجت ہے، یہ سنت. تو شرک کے تین موارد سمجھ میں آ گئے کہ پہلا یہ کہ غیر خدا کو خدا سمجھنا شروع کر دیں، یعنی کسی بھی شخصیت کو آپ نے حقیقت مان لیا تو گویا آپ نے غیر خدا کو خدا سمجھ لیا. شخصیت کون ہوتی ہے؟ جس کو صفات اور ایٹریبیوٹس کے ذریعے سے معین اور مشخص کیا جا سکتا ہے. حقیقت مطلق کون ہے؟ کہ جس کی صفات کے ذریعے سے شناسائی حاصل ہو سکتی ہے لیکن اس کو مشخص اور معین کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ حقیقت ہے. تو غیر خدا کو خدا سمجھنا شرک کا پہلا مرحلہ، کسی بھی موجود یا مخلوق کو امور اور کاموں میں مستقل اور خود مختار مان لینا، یا دوسرا لفظ جیسے ہم نے کہا کہ کسی ولایت کو ولایت خدا کے برابر سمجھ لینا، یہ شرک ہے. اور تیسرے مرحلے میں یہ کہ خدا کے قربت کی خاطر کسی اور کی پرستش اور بندگی شروع کرنا، یہ شرک ہے. اس کے علاوہ توسل اختیار کرنا، ان سے قریب ہونا، ان کی بارگاہ میں جانا، ان سے الہی امور کو سیکھنا، یہ میں نے الہی کہا، اس کا بھی ان شاء اللہ پر آنسر بات کریں. اب آپ کے سامنے جو آج کاغذ ہم نے دیا تھا، یہ اگر آپ اس کی طرف تھوڑی سی توجہ دیں، اس میں کچھ نکات ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہلی آیت ہے سورہ لقمان، سورہ لقمان کی آیت نمبر 12-13، اور اسی آیت کی بنیاد پر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ توحید کو بیان کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ شرک کو بیان کرتی ہے، کیونکہ کلمہ طیب بھی اسی ترتیب پر لا الہ الا اللہ پہلے ہے، اس بات اس کا اضافہ، یعنی جو بھی اضافی چیزیں خدا کے ساتھ لگا دی گئی ہیں پہلے ان کو گرا دو، ان کو ختم کر دو، پھر اس کی بندگی کرو. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ لقمان کو ہم نے حکمت عطا کی. لقمان کے کئی جملوں کو قرآن کریم نے نقل اور محفوظ کیا ان لفظوں میں کہ وقت مقال لقمان اور کہ جب لقمان نے کہا لیکن نہیں اپنے بیٹے سے وقور یا میں دو ہوں، اس حالت میں کہ وہ اس کو باز اور نصیحت کر رہا. اچھا یہ تاکید شاید اس وجہ سے ہے کہ ایک تو یہ کہ انسان اپنی اولاد سے بات کرتا ہے تو ہمیشہ سچی بات کرتا ہے، اولاد سے بات کرتا ہے تو سچی بات کرتا ہے. یہاں پر مجھے جملہ یاد آتا ہے امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ وہ مثال کے طور پر اپنے عقیدے کو تبدیل کرے اور باطل سے حق کی طرف آ جائے، یعنی یہ اس کی سچائی کے لیے کافی نہیں ہے، جب تک کہ وہ اپنی اولاد کو بھی وہی بات سکھائے کہ جو وہ عقیدہ تبدیل کرنا چاہتا ہے. یعنی کہ ایک شخص نے کہا کہ میں مذہب حقہ میں شامل ہوتا ہوں، یہ کافی نہیں ہے. جب تک کہ وہ اپنی نسل کو بھی اسی راہ پہ نہ لگائے تب یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہاں اس نے اس پر دل سے اپنی بات آ
چکا.
تو قرآن کریم میں یہاں پر دو لفظ استعمال کیے گئے, لقمان بات کر رہے ہیں بیٹے سے, تو انسان اپنی اولاد سے جھوٹ نہیں بولتا, اس کو غلط راستہ نہیں دکھاتا. اور بہوا یڑے ضرور, اور خاص طور سے اس وقت جب اس کو بطور نصیحت کوئی بات بتا رہا ہے, تو یعنی اس حالت میں وہ اپنی زندگی کا نچوڑ اپنی اولاد کے سامنے رکھتا ہے. تو جب اپنی اولاد سے بات کرے اور بطور نصیحت بات کرے, بطور بعض اس سے کوئی جملہ کرے, تو یعنی یہ اس کی سمجھ اور فکر و فہم کا نچوڑ اور پہنچ سکتا ہے. پہلا جملہ کیا ہے؟ یا بنیا اے میرے بیٹے, لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے. ان شرک لظلم عظیم, بے شک شرک ظلم عظیم ہے. اس ظلم عظیم ہونے کی دو بنیادی وجوہات ہیں. پہلی وجہ کیا ہے کہ یہ ظلم کس پر ہے؟ شرک قرار دینا, مشرک ہونا کس پر ظلم ہے؟ اللہ پر ظلم ہے. اور ظلم عظیم یا کمتر کیسے ہو جاتا ہے کہ کس ہستی پر ظلم ہو جائے, یعنی کہ جس سے بالا تر کوئی ہستی نہیں ہے, اگر انسان اس پر ظلم کرے تو اس سے زیادہ عظیم ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا. نشر کا ظلم عظیم. اور دوسرا شرک ظلم عظیم کیوں ہے؟ کہ اگر شرک کے لیے آپ ایک لمحے کے بھی قائل ہو جائیں یا ممکن ہو جائے شرک, تو یہ کہنا پڑتا ہے. یعنی یہ بات دلیل سے ثابت ہے کہ اگر خدا کے ساتھ کوئی بھی شریک ہو جائے ایک لمحے کے لیے بھی, تو زندگی ختم ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی کے قیام کے لیے, زندگی کے باقی رہنے کے لیے ایک ایسی ہستی کا وجود لازمی ہے کہ جو خود سے اپنے کو برقرار رکھنے پر گزار رکھتا ہو, اور باقی ساری زندگی اس کی بنیاد پر کھڑی ہوئی. ہم سب محتاج ہیں, ہم سب مخلوق میں محتاج ہیں. اگر ہماری احتیاجات پوری نہ ہوں تو ہمارے ختم ہو جائے. اسی طریقے سے جو ہماری احتیاج پوری کر رہا ہے وہ خود محتاج ہے, جو اس کی احتیاج پوری کر رہا ہے وہ خود محتاج ہے. یہ سلسلہ کہیں تو جا کے رکا ہوگا کسی ایسی ہستی پر کہ جو کسی کی محتاج نہیں ہے, اور جہاں سے سب کی احتیاجات پوری ہوتی ہیں. اگر وہ کسی کی محتاج نہیں ہے تو میں بار بار جو آپ کی طرف پیش کر رہا ہوں, تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ لامحدود اور لامتناہی ہو. لامحدود اور لامتناہی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز اس جیسی وجود میں رکھے. شریک کا مطلب ہوتا ہے کہ دو موجودات جو ایک دوسرے کے برابر ہو جائے. شریک کا مطلب ہوتا ہے کہ جو دو ایک دوسرے کے ہمسر ہوں, ایک معیار پر. تو اگر ایک لمحے کے لیے بھی کسی ایسی ہستی کا وجود فرض کر دیا جائے کہ جو خدا کے معیار پر ہے, اس کا مطلب ہے کہ خدا خود اپنے معیار سے نہیں جائے گا, یعنی لامحدود نہیں رہے گا. لامحدود نہیں رہے گا تو خود محتاج رہے گا, اور جب وہ محتاج ہو جائے گا جس کی بنیاد پہ سب کچھ کھڑا ہوا ہے, وہ سب کچھ کھڑا ہوا ہے. اس لیے شرک ظلم عظیم ہے, اس سے بڑا کہ ظلم ہو نہیں سکتا. اس سے آگے کی آیت ہمیں ایک اور طرف پہ جاتی ہے, وہ شرک کا ایک عملی پہلو اس طرف توجہ منظور کراتی ہے. وہ یہ کہ وہ فائنل انسان اپنے والدین, کہ ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں, اس کی ماں نے اس کو تکلیف پر تکلیف اٹھا کر اپنے شکم میں رکھا, اور اس کی مدت مکمل کی, اس کی رضا کی مدت مکمل کی, اس کو پروان چڑھایا, اس کو انسان بننے میں مدد دی. اس لیے خدا کے احسان مند ہونے کے ساتھ ساتھ تم اپنے والدین کے بھی احسان مند. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي, لیکن اگر وہ اس بات کی کوشش کریں, تمہیں اس بات پر مائل کریں کہ تم میرے ساتھ شریک کرو, مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, جس کا کوئی علم تمہارے پاس نہیں ہو, فلا توتے ویسما تو ان کی اطاعت نہیں کرنا. یہ شرک کے حوالے سے ہمارے پاس ایک دوسرا نظریہ فکر ہمارے سامنے آتا ہے کہ بہت سارے افراد شرک کی طرف کیوں مائل ہوتے ہیں؟ اندھی اپلنگ کی وجہ سے. اس جملے میں بہت چیزیں کہ تجھے وہ تجھ پر وہ دباؤ ڈالے کہ میرا شریک بنا دے. ماں لئی سا لگا بہی علم, جس کا تیرے پاس علم نہ ہو, جس کا تیرے پاس علم نہ ہو پلا تو تیرا گما تو اس میں ان کی اطاعت نہیں کرنا. تو یہاں پر دو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ جس کی بندگی کرو اس کا علم بھی رکھ کرو, اور کسی بات کو کسی بھی بات کو جو تمہاری سمجھ میں نہ آئے, جس کا تمہارے پاس علم نہ ہو, اسے کسی کے کہنے کی وجہ سے مان لینا, چاہے وہ کتنا ہی قابل احترام کیوں نہ ہو, یہ چیز خدا کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے. یہ دو باتیں سمجھ میں آ رہی. یعنی کہ والدین سے زیادہ مقدس تو کوئی نہیں ہے. یہ خدا نے کہا کہ میرے حق کے ساتھ والدین کا حق, ان سے زیادہ مقدس کوئی نہیں. لیکن اگر یہ بھی تجھ پر دباؤ ڈالیں اور تیرے پاس اس چیز کا علم نہ ہو تو ان کی بھی بات نہیں ماننا چاہیے, ان کی بھی بات نہیں ماننا. تو زیادہ تر افراد اور انسان شرک میں کس وجہ سے مبتلا ہو جاتے ہیں؟ بلا اطاعت, یعنی اطاعت بلا دلیل, ایسی اطاعت کرنا جس کی ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی, اور اس سے بھی پس درجہ اندھی تکلیف. یہ دو چیزیں لوگوں کو مشرک بنا دیتی ہیں. یہاں پر میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کروں جس کو آخری دو آیتیں بھی اس کے حوالے سے آپ کے سامنے لکھی ہوئی کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی کتاب میں بندوں کو دو مقامات پر سرزنش کی, یہ ان کو ڈالتا ہے, ایک مقام پر تصدیق کے حوالے سے اور ایک مقام پر تکذیب کے حوالے سے. تصدیق سمجھتے ہیں, یعنی ایک چیز کو کہنا کہ ہاں یہ سچ ہے, تکذیب کسی شے کو جھٹلا دینا کہ یہ غلط ہے. ان دو کاموں کے حوالے سے خدا نے اپنی کتاب میں اپنے بندوں کو ڈانٹا ہے, سرزنش کیا ہے. اور وہ سرزنش کیا ہے کہ اللہ یقول حتا یعلم, کہ اس وقت تک منہ نہ کھولیں جب تک علم نہ رکھیں. کہ خدا اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ انسان وہ بولتا رہے کہ جس کا وہ خود عالم نہیں ہوتا, جس کے بارے میں وہ خود نہیں جانتا. ولا یورد تم معلوم یا علم, اور اس کو رد کر دیں جس کا ان کے پاس علم ہے. بندوں کو دو حوالوں سے خدا نے سرزنش کی, ان کو ڈانٹا. کس چیز کے حوالے سے؟ جو وہ بولیں, وہ کہیں, وہ دوسروں کو تبلیغ کریں جس کا خود علم رکھتے ہیں, اور دوسری بات یہ کہ اس کو رد کر دیں جس کا علم ابھی ان تک نہیں ہے. اور پھر آپ نے ان دو آیتوں کا حوالہ دیا. پہلی آیت سورہ آراف کی 169 ہے, اور دوسری آیت نیچے والی, اس کا حوالہ کیا ہے؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 39. الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب اما یقولوا علی اللہ الا الحق. یہ سورہ آراف کی آیت 169. کہ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں جو کچھ بھی بولے وہ حق.